बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میر زادے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ وے میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آس پاس۔ پروگرام آس پاس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے، اور افکار و نظریات ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے پاس ادب نہیں، اور جس کے پاس ہمت نہ ہو اس کے پاس مروت نہیں، اور جس کے پاس دین نہیں ہے اس کے پاس حیا نہیں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی اور بارشوں کے نتیجے میں سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ فارابی بین الاقوامی فیسٹیول کا 14th دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس موقع پر انسانیت اور اسلامی علوم کے شعبے کے برگزیدہ محققین کو انعامات اور اعزاز سے نوازا گیا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے بہت سے گھرانوں کا کہنا ہے کہ ان کے بچے غربت اور مناسب خوراک نہ ہونے کی وجہ سے غذائی کمی کا شکار ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی اور بارشوں کے نتیجے میں سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی ہندوستان کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے بہت سے شہروں میں شدید بارشوں کا بھی خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ راوی اور توی دریاؤں میں پھنسے 5 رینجرز اہلکاروں سمیت 95 افراد کو نکال لیا گیا ہے۔ پنجاب کے بعض علاقوں میں سیلاب کے خطرے کے پیش نظر ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان کی ریاست ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، اتر پردیش، پنجاب، ہریانہ، راجستھان اور جموں کشمیر سمیت مختلف ریاستوں میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جن میں تقریباً 2 درجن افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ لاہور کی ایک عدالت نے منی لانڈرنگ کے ایک مقدمے میں وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ لاہور کی ایک خصوصی عدالت نے منی لانڈرنگ کے ایک مقدمے میں باقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے دلائل اور جوابات پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے سبھی ملزمان کو بری کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ ایف آئی اے کے تفتیشی افسر خصوصی عدالت کے جج بخت فخر بہزاد کے سوالات کے اطمینان بخش جواب نہ دے سکے، جس پر انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سخت ریمارکس دیے۔ عدالت نے اسی کے ساتھ سبھی ملزمان کو بری کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے صدر مقام پشاور میں محکمہ انسداد دہشت گردی نے تخریب کاری کے ایک بڑے منصوبے کو ناکام بنانے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے محکمہ انسداد دہشت گردی سی ٹی ڈی نے بتایا کہ اس نے 10 دہشت گردوں کو گرفتار کر کے تخریب کاری کے ایک بڑے منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے۔ سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتار کیے جانے والے سبھی دہشت گردوں کا تعلق داعش سے ہے۔ سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے ایک گروپ نے پشاور میں محرم کے دوران بڑے پیمانے پر دہشت گردی اور تخریب کاری کا منصوبہ بنایا تھا۔ داعش سے تعلق رکھنے والے ان دہشت گردوں کو پشاور اور ہنگو سمیت مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ پاکستان کے محکمہ انسداد دہشت گردی سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتار ہونے والے ان دہشت گردوں میں ٹارگٹ کلرز بھی شامل ہیں، جن سے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ فارابی بین الاقوامی فیسٹیول کا 14 دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس موقع پر انسانیت اور اسلامی علوم کے شعبے کے برگزیدہ محققین کو انعامات اور اعزازات سے نوازا گیا۔ اس بین الاقوامی فیسٹیول کے اختتامی پروگرام میں اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالی باپ اور وزیر تعلیم محمد علی زلفی گل نے شرکت کی تھی۔ فارابی انٹرنیشنل فیسٹیول کا اہتمام ہر سال ایران کی وزارت تعلیم کے توسط سے کیا جاتا ہے، جس میں دنیا بھر کے بشریات اور اسلامی علوم کے مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی رکھنے والے محققین اور دانشوروں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس فیسٹیول کے ماہرین ہیومینٹیز کے شعبے کی جدید نظریات پر غور کرتے ہوئے ان میں سے بہترین موضوعات کا بھی انتخاب کرتے ہیں۔ یہ فیسٹیول 15 شعبوں پر مشتمل ہے، جن میں علم اخلاق، ادیان اور عرفان، تاریخ، جغرافیہ، لسانیات، ادب، سوشل اسٹڈیز، اقتصادیات، تعلیمی علوم، سیاسیات، تفسیر قرآن و حدیث، فلسفہ، انقلاب اسلامی کے سلسلے میں اسٹڈیز، آرٹس وغیرہ شامل ہیں۔ فیسٹیول میں تحقیقی کتابیں، تحقیقات کے نتائج پر مشتمل رپورٹس اور ڈاکٹریٹ اور پوسٹ گریجویٹ تھیسز بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ عراق کے وزیر صحت اور ایران کی لال احمر سوسائٹی کے سربراہ نے خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر علاج معالجے اور امدادی کاموں کے شعبے میں دونوں ملکوں کے تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ ایران کی لال احمر سوسائٹی کے سربراہ پیر حسین کولیوند نے تہران کا دورہ کرنے والے عراق کے وزیر صحت صالح مہدی الحسناوی سے ملاقات میں کہا کہ ایران کی ہلال احمر سوسائٹی بہت سی دوائیں اور طبی آلات بنا رہی ہے اور فلٹر، ڈائلیسس سیٹ اور سرنجوں جیسی چیزیں وسیع پیمانے پر تیار کر کے مارکیٹ میں فراہم کر رہی ہے۔ ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے سربراہ نے کہا کہ ہم اپنی ان توانائیوں کے ساتھ صحت کے شعبے اور تجربات کے تبادلے میں عراق کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ برسوں کے دوران نالج بیسڈ کمپنیوں کے تعاون سے ہلال احمر میں الیکٹرانک مصنوعی اعضاء بنائے گئے ہیں اور اس شعبے میں بھی عراق کے ساتھ مشترکہ تعاون کے لیے حالات فراہم ہیں۔ عراق کے وزیر صحت نے بھی نجف شہر میں ہلال احمر سوسائٹی ایران سے تعلق رکھنے والے امام علی ہسپتال کے افتتاح کو مسلسل تعاون کے آغاز کے لیے ایک اچھا موڑ قرار دیا، تاکہ یہ تعاون صرف چہلم اور اربعین کے ایام میں زائرین کو طبی خدمات کی فراہمی اور امدادی سرگرمیوں تک محدود نہ رہے اور سالہ سال جاری رہے۔ ایران میں عراق کے سفیر نصیر عبد المحسن عبداللہ نے بھی ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کی بین الاقوامی سرگرمیوں کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے تمام ملکوں میں ہلال احمر سوسائٹی ایران کی سرگرمیاں اور بین الاقوامی کاموں میں ان کی بھرپور شرکت قابل تعریف ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے بہت سے گھرانوں کا کہنا ہے کہ ان کے بچے غربت اور مناسب خوراک نہ ہونے کی وجہ سے غذائی کمی کا شکار ہیں۔ افغانستان میں خراب معاشی صورتحال اور اشیاء خورد و نوش کی کمی کو دیکھتے ہوئے سیو دی چائلڈ فنڈ نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ افغانستان ان 15 ملکوں میں شامل ہے جن کو غذائی عدم تحفظ کا سامنا ہے۔ اس رپورٹ میں آیا ہے کہ ان 15 ملکوں میں کہ جو غذائی عدم تحفظ کا زیادہ شکار ہیں، افغانستان بھی شامل ہے، اور یہ غذائی عدم تحفظ بچوں میں غذائیت کی شدید کمی کا باعث بنا ہے، اور ہمیں ہنگامی بنیادوں پر امداد کی ضرورت ہے تاکہ غذائی عدم تحفظ کا شکار لاکھوں بچوں اور گھرانوں کی زندگی بچائی جا سکے۔ اسی سلسلے میں ورلڈ فوڈ پروگرام نے افغانستان میں معاشی صورتحال کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ افغانستان میں ورلڈ فوڈ پروگرام کی ڈائریکٹر ہنسیاؤ وی لی نے افغانستان کی معاشی صورتحال کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے ادارے کے پاس غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والے 1 کروڑ افغانیوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد تقریباً 2.3 کروڑ افغان باشندے بھوک اور شدید قحط کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کے ادارے کو افغانستان میں ضرورت مند افراد کی غذائی مدد کرنے کے لیے 2023 میں $2 ارب سے زائد بجٹ کی ضرورت ہے۔ چین میں بچوں کے ایک اسکول پر حملے میں 6 افراد کے ہلاک اور 1 کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ پیر کی صبح چین کے صوبے گوانگ ڈونگ میں ایک اسکول کے کنڈر گارڈن میں ایک شخص نے لوگوں پر حملہ کر دیا۔ چین کے سرکاری ذرائع کے مطابق اس حملے میں 3 بچے، 1 ٹیچر اور 2 والدین ہلاک ہو گئے اور 1 شخص زخمی ہو گیا۔ حملہ کرنے والے 25 سالہ شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور اسے تفتیش شروع کر دی ہے۔ صہیونی حکومت نے فلسطینی گھروں اور عمارتوں کو مسمار کرنے کی 256 کارروائیاں انجام دی ہیں، جن میں غرب اردن میں صنعتی تنصیبات اور قدس شریف میں ایک اسکول کی عمارت سمیت 303 عمارتوں کو منہدم کر دیا گیا۔ تنظیم آزادی فلسطین PLO سے وابستہ ناجائز صہیونی کالونیوں کی تعمیر کا مقابلہ کرنے والی کونسل نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ اب فلسطینی گھروں کو مسمار کرنے کی ان 256 کارروائیوں میں 272 بچوں سمیت 543 افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران یہ کارروائیاں مقبوضہ غرب اردن اور مشرقی قدس کے علاقوں میں انجام دی گئی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت نے تعمیراتی اجازت نامے نہ ملنے کے بہانے فلسطینیوں کی 822 عمارتوں کو منہدم کرنے کے نوٹس بھی بھیج دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے. پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے جناب ڈاکٹر راشد عباس صاحب موجود ہیں. ہم نے خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، افغانستان کے اندر خواتین کے حقوق کی پامالی پر احتجاجات شروع ہو گئے ہیں، تازہ ترین صورتحال سے آپ سامعین کو کیا آگاہ کریں گے؟
جی بہت شکریہ، آپ نے اچھا اشارہ کیا اور خبروں میں بھی اس کا ذکر تھا کہ جب سے طالبان کابل میں برسر اقتدار آئے ہیں، اس وقت سے لے کے ابھی تک جو مختلف دیگر موضوعات زیر بحث ہیں اور ان کو عالمی سطح پہ بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ افغانستان کی لڑکیوں اور خواتین کے حقوق کے بارے میں ہے کہ وہ افغان حکومت یا موجودہ طالبان حکومت جو ہے وہ اس کو اس انداز سے اہمیت نہیں دے رہی، یا دوسرے لفظوں میں اس کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اگر ہم یہ کہیں کہ وہ جان بوجھ کر نہیں چاہتے کہ وہاں پہ افغانستان میں لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم اور ساتھ ساتھ ملازمت کے جو ان کے حقوق ہیں ان کا وہ احترام کریں یا ان کو مانیں. اسی تناظر میں کابل میں جو خواتین کا ایک احتجاج ہوا ہے، اور پہلے بھی قد کا احتجاج چلتے رہے ہیں، لیکن اس احتجاج میں پہلے ماضی کے جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ شدت تھی. اس میں باقاعدہ جو خواتین کے نعرے تھے وہ بڑے خطرناک تھے، یعنی حتیٰ یہاں تک جو نعرے لگ رہے تھے کہ لڑیں گے مریں گے لیکن طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے. یعنی یہ خواتین کابل میں کھڑے ہو کے جب یہ نعرے لگا رہی ہیں کہ ہم لڑیں گی اور مر جائیں گی لیکن طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کریں گی. دیکھیں پہلے یہ مطالبے ہوتے تھے کہ ہمارا یہ مطالبہ پورا کیا جائے، ہماری اس حق کا خیال کیا جائے، لیکن اب صورتحال جو ان نعروں سے جو محسوس ہوتی ہے کہ وہ موجودہ حکومت یعنی طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، جب کابل کے اندر اس طرح کے نعرے لگتے ہیں تو پوری دنیا میں اس کو خواتین کے حقوق کے عنوان سے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس وقت طالبان حکومت کی طرف سے مختلف ممالک عالمی اداروں میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں باقاعدہ تسلیم کیا جائے، ہمیں سرکاری طور پہ طالبان کو ایک افغان حکومت کی جو حکومت ہے اس کے طور پہ تسلیم کیا جائے. ابھی عالمی برادری، ہمسایہ ممالک، کسی نے بھی طالبان کی اس موجودہ حکومت کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا ہے. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں مطالبات، یعنی طالبان والے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں سرکاری طور پر یعنی ایک حکومت کے طور پہ تسلیم کر لیا جائے، تو دوسری طرف جو خواتین ہیں وہ یہ نعرہ لگا رہی ہیں کہ ہم کسی طور پہ بھی ان کو طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ خطرناک کھیل شروع ہو گیا ہے افغانستان کے اندر، یعنی وہ ادارے کے جو طالبان کو اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتے وہ ان کے لیے ایک آسانی پیدا ہو رہی ہے کہ وہ خواتین کے پیچھے رہ کر پس منظر میں رہ کر اپنا یہ مطالبہ جو ہے وہ شدت سے پیش کر سکتے ہیں دنیا کے سامنے. چونکہ بہرحال جب خواتین کی بات ہوتی ہے، بچیوں کی بات ہوتی ہے، لڑکیوں کی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے زیادہ نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر عالمی انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں وہ بھی اس پہ پھر زیادہ توجہ دیتے ہیں. دونوں طرف جو صورتحال ہے کہ خواتین کے حقوق کے عنوان سے ان کے مطالبات 100% جائز ہیں، اور لڑکیوں کی تعلیم کے عنوان سے اس وقت جو صورتحال ہے اس عنوان سے خواتین جو یہ نعرے لگا رہی ہیں وہ اپنے مقام پہ 100% درست ہیں کہ طالبان کو لڑکیوں کی تعلیم کے عنوان سے واضح طور پہ اپنی پالیسی کا اعلان کرنا چاہیے. اسی طرح اعلیٰ تعلیم کے جو خواتین کے مواقع ہیں ان سے افغان طالبان یعنی حکومت طالبان کو خواتین کو لڑکیوں کو محروم نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ایک بڑا جینون نعرہ ہے, اور اس وقت حقیقت بھی یہی ہے کہ طالبان حکومت لڑکیوں کی تعلیم اور خواتین کی اعلیٰ تعلیم کے عنوان سے کوئی واضح موقف دے نہیں سکی ہے. وہ نہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں کریں گے, اور نہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ہر صورت میں باقی ممالک کی طرح انجام دیں گے. تو ایک مشکل سی صورتحال افغان طالبان کی, طالبان کے لیے بھی اپنے ایک مسائل ہیں, جس طرح کا وہ گروہ ہے, جس طرح کی وہ سوچ ہے, جس طرح کے ان کے ہاں اس طالبان کے اندر علماء موجود ہیں, وہ بڑے واضح طور پہ خواتین کے سماجی حقوق کے حق میں نہیں ہیں, وہ لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں نہیں ہیں, وہ خواتین کی ملازمت کرنے کے حق میں نہیں ہیں. بلکہ ابھی تو جو تازہ خبریں محسوس ہو رہی ہیں کہ باقاعدہ وہاں پہ جو بیوٹی پارلرز ہیں خواتین کے, جو میک اپ کے جو اس طرح کے مختلف خواتین نے بنا رکھے ہیں, ان پہ پابندی عائد کر دی ہے. حتیٰ سلائی کڑھائی کے جو ادارے بنے ہوئے تھے ان پہ بھی پابندی عائد کی جا رہی ہے. تو وہ جو طالبان کا ایک مخصوص مذہبی ایک نقطۂ نظر ہے, وہ مکمل طور پہ اس کو جو ہے وہ نافذ اس وقت کر رہے ہیں. اب یہ جو ہے وہ مذہب کا یہ تصور ایک طالبان کا تصور ہے, شاید افغانستان کا وہ معاشرتی کلچر اس پہ غالب آ رہا ہے, ورنہ اسلام کے اندر تو تعلیم حاصل کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. خدا تو اپنے جسے کہتے ہیں دین اسلام کے ذریعے جو احکامات ہیں اس میں تو خواتین یعنی مرد اور خاتون ہر دو پہ علم کو واجب قرار دیا گیا ہے. تو اس تناظر میں تو اگر دیکھا جائے کہ خواتین پہ پابندی کا کوئی جواز نہیں بنتا, پھر اس وقت جو عالمی صورتحال جس انداز کی ہے, دنیا معاشرتی اور سماجی لحاظ سے جس طرف جا رہی ہے یا جا چکی ہے, اس میں اس نعرے کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا کہ ہم اپنے معاشرے میں جو ہے وہ خواتین کو تعلیم کا حق نہیں دیں گے, ہم اب ملازمت کا حق نہیں دیں گے. تو یہ بات جہاں جہاں بھی پہنچے گی وہاں پہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اتنی ہی مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی رہیں گی. لہذا اس تناظر میں طالبان کو غور و فکر کرنا ہوگا, اپنے علماء سے بیٹھ کے عالمی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے. دین اسلام نے ملازمت کی اجازت دی ہے, تعلیم کی اجازت دی ہے, اور ساتھ ساتھ کچھ حدود اور شرائط عائد کی ہے. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسے دنیا کی جو آزاد این جی اوز ہیں وہ جس انداز سے چاہتی ہیں کہ مسلمان معاشروں کے اندر بھی خواتین بغیر اسلامی احکامات پہ عمل کی ہوئے انہی کی طرح جو ہیں وہ معاشرے میں فعال ہوں, تو یقیناً اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام نے کچھ شرائط ہیں, ان شرائط کے اندر تعلیم بھی حاصل کی جاتی ہے, ملازمت بھی کی جا سکتی ہے, دیگر سماجی حقوق بھی خواتین کو مکمل حاصل ہیں اسلامی تعلیمات کے اندر. یہ جو اگر طالبان یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے, تو یہ ان کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے اسلام کے بارے میں, حقیقی اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لہذا طالبان کو اپنے اس نقطۂ نظر اور اپنی اس فہم پر, دینی فہم پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے, کیونکہ معاشرے, عالمی معاشرے اس حالت میں جو ہے وہ شاید طالبان کو اور ان کی حکومت کو تسلیم نہ کریں, اور اس کے لیے ممکن ہے کچھ منفی فیکٹرز بھی انوالو ہو جائیں جو خواتین کے پیچھے چھپ کے طالبان کے لیے مزید بھی مسائل جو ہیں وہ پیدا کریں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. جی, تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا, ایک یہی سہارا ہے, مدینے کی ذکر کر مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے، وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے، ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم نہ کر سفینے کا، ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم نہ کر سفینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے، وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا، وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، سہنے گلستاں میں بھی اور گلوں کی جام میں بھی، سہنے گلستاں میں بھی اور گلوں کی جام میں بھی، ہر طرف نمایاں ہے معجزہ پسینے کا، ہر طرف نمایاں ہے معجزہ پسینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، چھوڑ کر قدم ان کے، اڑنا تو ہواؤں میں، چھوڑ کر قدم ان کے، یہیں سے ہے قرب حق کے زینے کا، راستہ یہیں سے ہے قرب حق کے زینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، کے قدم جب سے آئے ہیں مدینے میں، آپ کے قدم جب سے آئے ہیں مدینے میں، ذرہ ذرہ روشن ہے آج بھی مدینے،
مدینے کا ذرہ ذرہ روشن ہے، آج بھی مدینے کا بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، اے علیم چل تو بھی راہ لے مدینے کی، اے علیم چل تو بھی راہ لے مدینے کی، بس وہیں سے ملتا ہے راز ہر خزینے کا، بس وہیں سے ملتا ہے راز ہر خزینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے
کا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 19 تیر 21 ذی الحجہ اور 10 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ذی الحجہ سن 568 ہجری قمری کو مشہور مسلمان مصنف جمال الدین ابو الحسن علی بن یوسف شیبانی مصر کے قفط شہر میں پیدا ہوئے، انہیں ابن قفطی بھی کہا جاتا تھا۔ شیبانی نے اپنی تعلیم مکمل کر کے دفتری ملازمت اور قضاوت کے عہدے سنبھالے۔ ان کی علمی کاوشوں کا نتیجہ 26 علمی اور تاریخی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے قاہرہ، مراکش اور یمن کے حالات، نیز سلجوقیوں، غزنویوں اور آل بویا خاندانوں کے بارے میں اہم مضامین لکھے ہیں۔ دس جولائی سن 874 عیسوی کو ناروے کے ماہی گیر پہلی مرتبہ آئس لینڈ پہنچے، جس کے بعد اس سرزمین کا نارویجنوں کے ذریعے استحصال شروع ہوا۔ سن 1261 میں آئس لینڈ پر ناروے نے مکمل طور پر قبضہ جما لیا اور تقریباً 100 سال کے بعد ڈینمارک نے ناروے اور آئس لینڈ دونوں پر قبضہ کر لیا۔ 1944 میں آئس لینڈ کو ڈینمارک سے آزادی ملی۔ آئس لینڈ کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ریکس جا وک ہے۔ دس جولائی سن 1741 عیسوی کو ڈینمارک کے مہم جو اور سیاح ویٹس بیرنگ نے الاسکا کو دریافت کیا۔ ویٹس بیرنگ نے اپنی بادبانی کشتی کے ذریعے روس جانا چاہا کہ الاسکا پہنچ گیا۔ الاسکا بر اعظم امریکہ کے شمال اور کینیڈا کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ سن 1867 تک الاسکا زار روس کے قلمرو میں شامل تھا۔ اسی سال زار نے $70,00,000 کے عوض الاسکا کو امریکہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ چنانچہ آج الاسکا امریکہ کی 49 ریاست شمار ہوتا ہے۔ الاسکا تیل کی دولت سے مالا مال ریاست ہے۔ 10 جولائی سن 1800 کو بر صغیر کا مشہور فورٹ ولیم کالج قائم ہوا، جس نے اردو کی ترویج و ترقی میں ایک اہم باب کا اضافہ کیا۔ فورٹ ولیم دراصل ایک قلعہ نما بستی تھا، جس کی تعمیر جنگ پلاسی کے بعد 1757 سے 1773 کے دوران کلکتے میں کی گئی، جب ہندوستان پر برطانیہ کے بڑھتے ہوئے قبضے کے ساتھ انگریزوں کو ہندوستان کے رسم و رواج سے واقفیت کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس کے لیے ہندوستانی زبان کا سیکھنا ضروری سمجھا گیا، تو لارڈ ویلزلی نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز ملازمین کو اعلیٰ پیمانے پر تعلیم دلانے کا ایک جامع منصوبہ بنایا۔ یوں 10 جولائی سن 1800 کو فورٹ ولیم کالج کا باضابطہ طور پر افتتاح کیا گیا۔ دس جولائی سن 1949 کو ہندوستان کے مایاناز سابق کرکٹ کھلاڑی سنیل گواسکر بمبئی میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام سنیل منوہر گواسکر ہے۔ گواسکر کو اب تک کے عظیم اوپننگ بلے بازوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے پورٹ آف اسپین میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلتے ہوئے اپنے ٹیسٹ کیریئر کا آغاز کیا اور ویسٹ انڈیز کے خلاف ہی اپنی پہلی ٹیسٹ سینچری بنائی۔ وہ ایک ٹیسٹ سیریز میں 4 سینچریاں بنانے والے بھی پہلے ہندوستانی ہیں۔ ایک سیریز میں 700 سے زیادہ رن بنانے والے کھلاڑی کا اعزاز بھی سنیل گواسکر کو ہی حاصل ہے۔ سنیل گواسکر نے اپنے 95 ٹیسٹ میچ میں 29ویں ٹیسٹ سینچری بنائی اور اس طرح انہوں نے آسٹریلیا کے معروف سابق کرکٹر ڈان بریڈمین کے عالمی ریکارڈ کی برابری کی۔ بعد میں انہوں نے ایک 2 سینچری بنا کر بریڈمین کا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ سن 2005 میں سچن تیندولکر سے پہلے ٹیسٹ سینچریوں کی سب سے زیادہ تعداد 34 کا ریکارڈ بھی سنیل گواسکر نے اپنے نام کیا۔ وہ واحد کھلاڑی ہیں جنہوں نے 2 مقامات پر لگاتار 4 سینچریاں بنائی۔ سنیل گواسکر 100 سے زیادہ کیچ لینے والے پہلے ہندوستانی فیلڈر ہیں، البتہ وکٹ کیپر کو چھوڑ کر۔ انہوں نے 1978 سے 1985 کے درمیان ہندوستان کی قومی ٹیم کی کپتانی بھی کی۔ دس جولائی سن 2006 کو قدیم اقدار و روایات کے نمائندہ شاعر، ادیب، افسانہ نگار اور کالم نویس احمد ندیم قاسمی کا مختصر علالت کے بعد لاہور کے ایک اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ وہ 20 نومبر سن 1916 کو ضلع خوشاب کے ایک گاؤں انگا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اٹک میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، بہاولپور کے ایک کالج سے بی اے کیا اور ایک عرصے تک ایکسائز انسپیکٹر کے طور پر کام کیا۔ وہ لاہور کے ایک ادبی ادارے مجلس ترقی ادب کے 32 سال تک ڈائریکٹر رہے۔ احمد ندیم قاسمی نے 1935 سے شاعری اور افسانہ نگاری شروع کی۔ افسانوں میں پنجاب کے دیہاتوں کی صحیح عکاسی ان کا امتیاز تھا۔ ان کے افسانے گھر سے گھر تک، کنجری، رئیس خانہ اور ست بھرائی کافی مشہور ہوئے۔ شاعری کے میدان میں وہ غزل کے استاد سمجھے جاتے تھے، چنانچہ ان کے 2 مجموعے جلال و جمال اور محیط اہل ادب میں بہت زیادہ مقبول ہوئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامع لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام آس پاس.
عزیز سامعین, پروگرام آس پاس لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں ہم مغربی ایشیا میں پیش آنے والے واقعات کے تناظر میں گفتگو کریں گے. گزشتہ ہفتے مغربی کنارے کے جنین میں پیش رفت نیز مظاہرین کو مزید دبانے کی کابینہ کی درخواست کے خلاف احتجاجاً تل ابیب کے پولیس سربراہ کا استعفی مغربی ایشیائی خطے کے اہم ترین خبروں میں شامل تھا. امید ہے کہ ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے گا. سامعین, صہیونی حکومت نے پیر کی صبح مغربی کنارے کے شمال میں واقع جنین شہر اور اس کے پناہ گزین کیمپ پر زبردست زمینی اور فضائی حملہ کیا. جنین پر یہ جارحانہ کارروائی منگل کی شام تک جاری رہی. ایک بیان میں صہیونی فوج نے جنین شہر اور کیمپ کے خلاف 44 گھنٹے جاری رہنے والی فوجی کارروائی کے خاتمے کا اعلان کیا. صہیونی حکومت کی بھاری ہتھیاروں سے لیس فوج کے خلاف جنین کیمپ کی مزاحمت میں 16 سے 23 سال کی عمر کے 13 شہدا کی قربانیاں شامل تھیں. اس کیمپ پر صہیونی فوجوں کے وحشیانہ محاصرے اور حملے میں 80 افراد زخمی بھی ہوئے, جن میں سے 10 کی حالت تشویشناک بتائی گئی. مقبوضہ صہیونی حکومت کے فوجیوں نے 2 روزہ لڑائی کے دوران اسپتالوں, امدادی ٹیموں اور ایمبولینسوں کو نشانہ بنایا اور انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا. اس کے علاوہ 13,000 کے قریب لوگ کیمپ میں محصور ہو چکے ہیں اور 4,000 کے قریب لوگ جنین سے بے گھر ہو چکے ہیں. رپورٹوں میں بتایا گیا کہ جب جنین کے لوگ گھروں سے نکل رہے تھے تو صہیونی فوجوں نے لوگوں پر آنسو گیس کے گولے بھی پھینکے. فلسطینی اتھارٹی کی وزارت برائے عوامی خدمات نے جمعرات کو ایک رپورٹ میں جنین کیمپ پر صہیونی فوج کے بڑے پیمانے پر حملے کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ 300 مکانات مکمل طور پر تباہ اور 500 مکانات جزوی طور پر تباہ ہوئے ہیں. اسی دوران جنین میونسپلٹی نے بھی اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوج نے اس آپریشن میں شہر کے پانی اور سیوریج کے نیٹ ورک کو جان بوجھ کر تباہ کیا ہے اور عمدن عوامی سہولیات کو نقصان پہنچایا ہے. فلسطین کے اسلامی جہاد تحریک اور حماس نے ایک مشترکہ بیان میں جنین کیمپ میں حالیہ حملے کے دوران فلسطینی مزاحمت کی تعریف کی اور ان تمام افراد اور گروہوں سے مطالبہ کیا جو فلسطین کا دل سے خیال رکھتے ہیں کہ وہ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے سرگرم رہیں اور فلسطینیوں کی امنگوں کی سم قدم بڑھائیں. حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے بھی کہا کہ صہیونی حکومت کو جنین کیمپ میں شکست ہوئی اور وہ عاجزی اور شرمندگی کے ساتھ اس کیمپ سے دستبردار ہو گئی. اسماعیل ہنیہ نے صہیونی فوج مقابلہ کرنے کے لیے مزاحمتی گروہوں کے اتحاد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تمام اطراف سے دشمن کو واضح پیغام دیا ہے کہ مزاحمت ہر میدان میں لڑنے کے لیے تیار ہے اور دشمن کو فوری طور پر اپنے حملوں کو روکنا چاہیے. حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا, جنین اور اس کے بہادروں کی مدد کرنے کے تمام آپشنز میز پر تھے اور تل ابیب میں بہادرانہ کاروائیوں اور مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں جو کچھ ہوا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فلسطینی قوم ہر جگہ جنین کی حمایت کرتی ہے. الفتح تحریک کے کمانڈر جمال حویل نے بھی کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی فوج اور نتنیاہو نے اس کیمپ میں یادگاری تصویر لینے کے مقصد سے جنین پر حملہ کیا, لیکن اب انہیں مقبوضہ علاقوں میں واپس جانا ہوگا. انہیں چاہیے کہ السالم فوجی اڈے کی یادگاری تصاویر لیں اور خوش رہیں. ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیلی حکام اور داخلی حلقوں کے رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جنین آپریشن کی ناکامی کا اعتراف کرتے ہیں. صہیونی حکومت کی فوج کے ترجمان ڈینیل ہیگری نے بھی جنین کیمپ پر حملہ کرنے میں اس حکومت کی ناکامی کا اعتراف کیا ہے. ہیگری نے کہا کہ جنین کیمپ میں تمام مقاصد کو پورا کرنے کے لیے سیکورٹی کی معلومات کافی نہیں تھی اور بہت سے مسلح گروپ کیمپ چھوڑ چکے تھے, جن میں وہ گروپ بھی شامل ہے جس نے چند ہفتے قبل جنین کے مغرب میں ایک آباد کار کو ہلاک کیا تھا. یدیوت اہرنوت اخبار نے بھی جنین پر ہونے والے حملے کی کامیابیوں کے تجزیے میں لکھا ہے کہ یہ فوجی آپریشن جنین میں اسٹریٹجک تبدیلی کا باعث نہیں بنے گا اور یہ صرف ایک دکھاوا تھا اور آبادکاروں کے لیے ایک نیند کی گولی سے زیادہ کچھ نہیں تھا، ایک ایسے مریض کے لیے نیند کی گولی جس کے علاج سے ہر کوئی مایوس ہو چکا ہے۔ صہیونی حکومت کے جنین کے خلاف جنگ شروع کرنے کا ایک مقصد مقبوضہ علاقوں کی اندرونی رائے عامہ کو اندرونی مسائل سے منحرف کرنا اور نتنیاہو کی کابینہ کے خلاف مظاہروں کو روکنا تھا، جو کہ نتنیاہو کی کابینہ کے بعد مسلسل 26 ہفتوں سے جاری ہیں۔ تاہم جنین سے اسرائیلی فوج کے انخلا کے 24 گھنٹے سے بھی کم عرصے بعد ہزاروں صہیونیوں نے تل ابیب میں مظاہرہ کیا اور خبردار کیا کہ وہ نتنیاہو اور ان کی کابینہ کے خلاف سب سے بڑا مظاہرہ کریں گے۔ اب تک مقبوضہ علاقوں کے مختلف شہروں میں مسلسل 26 ہفتوں سے بنیامین نتنیاہو کے خلاف مظاہرے کیے جا چکے ہیں۔ اس مظاہرے کی بڑی وجہ نتنیاہو کی کابینہ کا عدالتی اصلاحات کا منصوبہ ہے۔ نتنیاہو نے مقبوضہ فلسطین میں عدلیہ کی طاقت کو کم کرنے کا منصوبہ پیش کیا ہے۔ اس منصوبے میں صہیونی حکومت کی سپریم کورٹ کے اختیارات کو محدود کرنے کی تجاویز شامل ہیں۔ عوامی مظاہروں کو اسرائیلی پولیس نے دبا دیا تھا، لیکن کابینہ کے ارکان خاص طور پر داخلی سلامتی کے وزیر ایتمیر بن گویر نے مظاہروں کے خلاف مزید سخت کرک ڈاؤن کا مطالبہ کیا۔ اس لیے مقبوضہ فلسطین کے علاقے تل ابیب کی صہیونی پولیس کے سربراہ ایمی اشد نے بدھ کی شام ایک بیان میں اسرائیل کے دائیں بازو اور انتہا پسند کابینہ کے ارکان کے سیاسی مداخلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے استعفے کا اعلان کیا، جنہوں نے نتنیاہو کے خلاف مظاہرین کو سختی سے دبانے پر زور دیا۔ ایشد نے اس بیان میں وضاحت کی کہ وہ مظاہرین کے خلاف مزید سخت کریک ڈاؤن کے لیے کسی مخصوص وزارتی ادارے کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکے، کیونکہ اس طرح کی درخواستیں قوانین کی خلاف ورزی اور پیشہ وارانہ فیصلہ سازی میں واضح مداخلت ہیں۔ نتنیاہو کے پولیس چیف کے استعفے کے بعد بدھ کو ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا۔ تل ابیب کے پولیس چیف کے مستعفی ہونے کے بعد تل ابیب میں مقیم صہیونیوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر آ گئی اور نتنیاہو کی کابینہ کے آمرانہ اور غاصبانہ اقدامات کے خلاف ایک بار پھر احتجاج کیا۔ اس کے علاوہ بدھ کی شام اور جمعرات کی شام کو صہیونی آبادکاروں نے وزیر اعظم نتنیاہو کے گھر کینسٹ میں ان کے وزراء اور ان کے اتحاد کے ارکان کی رہائش گاہ کے سامنے متعدد مرتبہ مظاہرے کیے۔ پولیس کی مداخلت کے باعث کم از کم صہیونی آبادکاروں نے تل ابیب میں 3 آبادکاروں کو گرفتار کیا۔ مظاہرین نے تل ابیب کی طرف جانے والی سڑکوں کے سامنے مرکزی سڑکوں کو بند کر دیا اور داخلی راستوں کو آگ لگا دی۔ اسی واقعے نے ان کے اور صہیونی پولیس کے ارکان کے درمیان تنازع کو مزید شدید کر دیا۔ سامن، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Thank you.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم حسب معمول ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان کی بعض سرخیاں کچھ اس طرح ہیں۔ بنگال میں پنچایتی انتخابات کے موقع پر بڑے پیمانے پر تشدد، 12 ہلاک۔ تلنگانہ میں بی جے پی نے 2021 میں ٹریلر دکھایا، آنے والے انتخابات میں پوری فلم دکھائے گی مودی۔ اور یونیفارم سول کوڈ کا نفاذ، دفعہ 370 ختم کرنے کی طرح آسان کام نہیں ہے، غلام نبی آزاد۔ سمعین، روزنامہ منصف نے آج ایک مضمون شائع کیا ہے جس کا عنوان ہے تلنگانہ میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر۔ اس مضمون کے کچھ اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ تلنگانہ میں اندرون سال متوقع اسمبلی انتخابات نے ریاست میں سیاسی سرگرمیوں کو تیز کر دیا ہے، جہاں ایک جانب برسر اقتدار بی آر ایس اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے پوری شدت کے ساتھ جٹ گئی، وہیں کانگریس بھی طویل عرصے کے بعد دوبارہ اقتدار میں لوٹنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، جبکہ بی جے پی بھی اس کوشش میں لگی ہے کہ خود کو مستحکم کر سکے۔ ویسے تو کامیابی کی دعوے داری تینوں ہی پارٹیاں کر رہی ہیں اور آئے دن ان دعووں میں تیزی بھی دکھائی دے رہی ہے، لیکن اصل مقابلہ بی آر ایس اور کانگریس کے درمیان ہی دکھائی دے رہا ہے۔ بی جے پی اپنی سرگرمیوں کے ذریعے عوام کو راغب کرنے کی کوشش ضرور کر رہی ہے، لیکن پارٹی کے اعلی قائدین کی جانب سے اس بات کا اعتراف کہ ہم اس مرتبہ تلنگانہ میں تشکیل حکومت کے لیے نہیں بلکہ پارٹی کو مضبوط موقف دلانے کے لیے انتخابی میدان میں ہیں، مقامی قائدین اور کیڈر کے حوصلوں کو پست کرنے کے ساتھ ہی ساتھ عین انتخابات سے قبل ریاستی صدر کے عہدے پر بنڈی سنجے کو ہٹا کر جی کشن ریڈی کو ذمہ داری سونپنا بھی کہیں نہ کہیں بی جے پی کے لیے نقصان کا باعث بنا ہے۔ انتخابات سے چند ماہ قبل اس قسم کی تبدیلی سے یقیناً پارٹی قائدین اور خاص کر بوتھ لیول کے کارکنوں کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور ان کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ حالانکہ اس سلسلے میں گزشتہ 3-4 مہینوں سے افواہوں کا بازار گرم تھا، پر جے پی نڈا اور امیت شاہ کے حالیہ دوروں کے موقع پر یہ بتایا گیا کہ عہدے صدارت میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی ہے اور پارٹی 2024 کا تلنگانہ اسمبلی انتخاب بنڈی سنجے کی ہی صدارت میں لڑے گی۔ لیکن مذکورہ قائدین کا یہ وعدہ بھی دیگر تمام دعووں اور وعدوں کی طرح سفید جھوٹ نکلا اور اچانک ہی دہلی سے تلنگانہ، آندھرا، پنجاب اور دیگر ریاستوں کے لیے نئے صدور کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ہم ضرور کرنا چاہیں گے کہ بی جے پی اکثر کانگریس پر ہائی کمانڈ کلچر کا الزام عائد کرتی ہے، لیکن وہ بھی اسی کلچر پر عمل کر رہی ہے۔ نئے صدر کے تقرر سے قبل کسی بھی ریاست کے ذمہ داران مقامی قائدین سے، بلکہ جس کو ذمہ داری دی جاتی ہے ان تک سے تبادلہ خیال نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ رہی کہ دونوں تیلگو ریاست کے نئے صدور کشن ریڈی اور پورن دیشوری نے نئے عہدے کو قبول کرنے میں پسو پیش کا اظہار کیا۔ کشن ریڈی نے تو احتجاجاً کابینی اجلاس میں شرکت ہی نہیں کی، حالانکہ بی جے پی اس ناراضگی کو چھپانے کی بھرپور کوشش کرتی رہی اور دباؤ ڈال کر ان دونوں قائدین سے میڈیا میں وضاحتی بیان بھی دلوایا اور ناراضگی کی اطلاعات کی تردید بھی کروائی، پر حقیقت آشکارا ہو چکی ہے۔ پتہ چل گیا کہ بی جے پی میں نظم و ضبط اور جمہوریت کے جو دعوے کیے جاتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ خیر، ہم بات کر رہے ہیں تلنگانہ میں عام عروج کی پہنچتی سیاسی سرگرمیوں کی۔ حالیہ دنوں میں نڈا اور امت شاہ کے دوروں کے بعد 8 جولائی کو خود وزیر اعظم نریندر مودی تلنگانہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ ضلع ورنگل میں ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ واضح ہو کہ یہ وزیر اعظم کا خاص طریقہ کار ہے کہ عین انتخابات سے قبل وہ برسوں پہلے کیے گئے انتخابی وعدوں کی تکمیل کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ سنگ بنیاد تقریب تو ہو جاتی ہے اور پھر کئی سالوں تک وہ کام اسی حد تک رہ جاتا ہے، پھر اس کے اگلے انتخابات سے قبل تیزی سے اس کی تکمیل کرواتے ہوئے افتتاح کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو ترقیاتی کام یاد رہ سکے۔ اور سامعین، اب پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ پاکستان سے شائع ہونے والے روزنامہ جسارت کی کچھ اہم سرخیاں یہ ہیں: بھارت نے دریائے راوی میں پانی چھوڑ دیا، سیلاب کا خطرہ، سابق موجودہ حکمراں قرض اور سودی معیشت جاری رکھنے پر مصر، سراج الحق، اور وزیراعظم کی آرمی چیف پر قاتلانہ حملے کی سوشل میڈیا مہم پر اداروں کو کارروائی کی ہدایت۔ سامعین، اسی اخبار یعنی جسارت نے آج کا اداریہ پاکستانی سیاست میں آئی ایم ایف کی مداخلت کے عنوان سے شائع کیا ہے۔ پیش خدمت ہیں اس اداریے کے بعض اہم اقتباس۔ اخبار لکھتا ہے کہ پاکستان کے معاملات میں پہلی مرتبہ آئی ایم ایف کی براہ راست مداخلت کا ثبوت سامنے آیا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ اس نے پاکستانی سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں شروع کر دی اور سیاسی امور میں مداخلت نہ کرنے کا بیان دیتے ہوئے سیاسی امور پر بات بھی کر لی۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ آئی ایم ایف ہو، عالمی بینک یا کوئی ملک جو پاکستان کو امداد دیتا ہو، امداد کے ساتھ اس کا ایجنڈا بھی آتا ہے۔ یہ ہمارے حکمرانوں پر منحصر ہے کہ وہ اس ایجنڈے پر کتنا عمل کرتے ہیں اور قومی خود مختاری کا سودا کس قیمت پر کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف مشن چیف ناتھن پورٹر نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ویڈیو لنک پر بات کی۔ اس موقع پر پی ٹی آئی چیئرمین نے ان سے پاکستان میں انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے سوال کیا کہ آپ اس بات کی کیا ضمانت دیتے ہیں کہ ملک میں انتخابات وقت پر ہوں گے۔ اس پر آئی ایم ایف مشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو یقین دلایا کہ پاکستان کا قرض معاہدہ اس طرح کیا گیا ہے کہ الیکشن آئین کے مطابق وقت پر ہو جائیں۔ بعض اخبارات میں خبر کا اتنا ہی حصہ شائع ہوا ہے، لیکن کچھ اخبارات نے یہ بھی شائع کیا ہے کہ آئی ایم ایف نے قرض کا اسٹینڈ بائی پروگرام اس طرح رکھا ہے کہ پہلے 3 ماہ میں موجودہ حکومت کو $1 ارب ملیں گے، اگلے $1 ارب نگراں حکومت کو اور بقیہ 1 ارب نئی آنے والی حکومت کو، تاہم انتخابات وقت پر ہونے کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ اس خبر کے ایک حصے کی بنیاد پر پی ٹی آئی کے حامی خوش ہو رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے انتخابات بر وقت کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے، جبکہ حکومتی حلقہ اسے غیروں سے ملکی معاملات میں مداخلت کی درخواست قرار دے رہا ہے۔ ایسا عام طور پر ہوتا ہے کہ سیاستداں ہر معاملے میں اپنی اپنی مرضی کا مطلب نکالتے ہیں، اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، لیکن ایک مطلب بالکل واضح ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے سیاسی معاملات میں کھلی مداخلت کی ہے۔ اگر آئی ایم ایف انسانی حقوق کا ادارہ ہوتا، وہ سیاسی مانیٹرنگ کا ادارہ ہوتا، تو اسے اس طرح سیاسی جماعتوں سے ملنے اور یقین دہانیوں کا حق تھا۔ آئی ایم ایف کا بنیادی کام اپنے رکن ممالک کے معاشی مسائل کے حل کے لیے ان کو قرض دینا، اس قسم اس رقم کے درست استعمال کو یقینی بنانا اور درست استعمال نہ ہونے پر اس وقت کے حکمرانوں یا ملک کو ذمہ دار قرار دینا ہونا چاہیے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئینۂ صحافت، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام افکار و نظریات، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
افکار و نظریات۔
سامعین، پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم مغرب میں اسلام و فوبیا کو لے کر توہین آمیز رویے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ میں ایک خبر آئی جو کہ تلخ اور افسوسناک تھی۔ مغرب کی تازہ ترین اسلام مخالف کارروائی سویڈن میں رہنے والے عراقی نژاد 37 سالہ شدت پسند سالوان مومیکا نے انجام دی۔ عراقی صحافی ولید مقدادی کے مطابق وہ ایک جنگی مجرم ہے۔ اس نے سویڈش پولیس کی اجازت سے اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے سامنے قرآن پاک کو نظر آتش کیا، جس کی عالمی سطح پر مذمت کی گئی۔ سویڈن میں آزادی اظہار کے جھنڈے تلے 2 عرب سے زائد مسلمانوں کی مقدس کتاب جلانے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کے خلاف مغرب کے قرون وسطی کی نفرت اور دشمنی آج بھی آزادی اور انسانی حقوق کا دعویٰ کرنے والے ممالک کے سیاستدان کر رہے ہیں۔ مغرب میں اسلام فوبیا کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ یہ رجحان ایران کے اسلامی انقلاب اور اس کے بڑھتے ہوئے اثرات کے بعد مسلمانوں میں مغربی تسلط کے نظام سے آزاد ہونے کے لیے بیدار ہونے کے بعد مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ حالیہ عشروں میں مغربی سیاستدانوں کے اسلام مخالف رجحان کو جاہل لوگ وقتاً فوقتاً نئے انداز میں نافذ کر رہے ہیں۔ یورپ کے مختلف ممالک، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، ناروے، ہالینڈ وغیرہ کے ذرائع ابلاغ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کارٹونز کی اشاعت سے لے کر قرآن پاک کو نظر آتش کرنے تک کے واقعات مغرب کی اس سوچ کے عکاس ہیں۔ سامعین، اسلام مخالف جاہل ایجنڈوں کا طریقہ اسلام کی پوری بابرکت تاریخ میں اس انسان ساز مذہب کے خلاف رہا ہے۔ اسلام کے آغاز میں جب پیارے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے آیات الہی اپنے زمانے کے لوگوں کو پڑھ کر سنائی گئیں اور ان آیات مبارکہ نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا، تو امراء اور حکمرانوں نے لوگوں سے کہا کہ ان کی بات نہ سنو، یا پھر شور و غل اور جھگڑا کر کے وحی کے الفاظ کو سننے سے روکنے کی کوشش کرو۔ لیکن گزرتے وقت نے یہ ظاہر کیا کہ مخالفین کی تقریریں پانی کے جھاگ کی طرح محو ہوتی گئیں۔ دنیا کے تمام خطوں میں 2 عرب سے زیادہ مسلمانوں کا وجود، جن کی تعداد ہر سال بڑھتی جا رہی ہے، اس آسمانی دین کی سچائی کا بہترین ثبوت ہے۔ اپنے دشمنوں کے تمام حملوں اور مسحکہ خیز رویے سے نمٹنے کے لیے قرآن کا طریقہ فکر، تدبر اور استدلال کی دعوت دیتا ہے، جیسا کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 18 میں آیا ہے۔ کہ رب ان بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو کہ کلام کو سنتے ہیں اور اس کی بہترین پیروی کرتے ہیں. وہی لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی ہے اور وہی عقل مند ہیں. سامعین, اسلام کا ظہور 610 عیسوی میں جزیرہ نما عرب کے اس حصے میں ہوا جسے آج سعودی عرب کہا جاتا ہے. ایک ایسا خطہ جو اگرچہ ایران جیسی عظیم تہذیبوں سے جڑا ہوا تھا, لیکن اس نے خود اس تہذیب سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا. اسلام کی پہلی انسانی سیاسی طاقت امت اسلامیہ ہے جس کا آغاز مدینہ منورہ سے ہوا, اور اس نے حیرت انگیز طریقے سے اپنی معیاری ترقی کی طرف قدم بڑھایا. اس بابرکت دین کے آغاز کو نصف صدی سے بھی نہیں گزری تھی کہ جس نے اپنے پڑوسیوں کی تین عظیم قدیم تہذیبوں یعنی ایران, روم اور مصر کے تقریباً نصف علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا, اور ایک صدی بعد ایک شاندار تہذیب اور دنیا کے مرکز میں ایک عزیز اور طاقتور حکومت بنائی کہ مشرق سے چین کی عظیم دیوار تک اور دوسری طرف سے بحر اوقیانوس کے ساحلوں تک اور شمال سے سائبیریا کے میدانوں تک اور جنوب سے جنوب تک. بحر ہند کے جنوب میں 1000 سال بعد بھی اس کی سائنسی اور ثقافتی برکات دنیا کی موجودہ تہذیب میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں. سامعین, اگرچہ مغربی مورخین سائنس اور تہذیب کی تاریخ بتاتے وقت سائنس, ثقافت اور تہذیب کی اس بہت بڑی اور بے مثال تاریخ کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں اور سائنس کی تاریخ کو قدیم یونان اور روم سے نشاط ثانیہ سے جوڑتے ہیں, لیکن سچ یہ ہے کہ قرون وسطی صرف مغرب اور یورپ کے لیے تاریخی جہالت اور دہشت کا دور تھا, بلکہ اسلامی دنیا کے لیے جس کا رقبہ یورپ سے کئی گنا زیادہ ہے یعنی اندلس سے لے کر چین تک, تابناک بیداری اور سائنسی عروج کا وقت. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی کے مطابق اس یاد دہانی کا مقصد ماضی پر فخر کرنا نہیں ہے, مقصد ہمیں اس حقیقت کو یاد دلانا ہے کہ جس چیز نے اس تہذیب کو پیدا کیا یعنی اسلام اور اس کی زندگی بنانے والی تعلیمات جو اب بھی ہمارے پاس ہیں اور ہمیں متنبع کرتی ہیں. اب پوچھنا چاہیے کہ جو لوگ تہذیب, ترقی اور تمدن کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہوئے کہ ان بدصورتیوں کی کتنی قیمت چکانی پڑتی ہے, وہ خود کو قرآن, خدا کے نازل کردہ کلام کو لاپرواہی اور بے حیائی سے اور یقیناً جلانے کی اجازت کیوں دے؟ عاجزی اور بے وسی سے باہر اس سوال کے جواب کے لیے آپ کو تاریخ میں جانا پڑے گا. سامعین, یورپ میں قرآن مجید کے مقدس کتاب کو جلانے کی جڑیں قرون وسطی تک جاتی ہیں. آئبیرین جزیرہ نما کے علاقے میں آج کے دو ممالک اسپین اور پرتگال شامل ہیں جن کی سرحد شمال سے فرانس سے ملتی تھی. مسلمانوں کی فتح کے بعد اس جزیرہ نما کو اندلس کہا گیا. تقریباً 800 سال بعد 15ویں صدی کے آخر میں مسلمانوں کے درمیان تقسیم کی وجہ سے اندلس مسلمانوں کے کنٹرول سے باہر ہو گیا اور قرآن کے عربی نسخوں کو چرچ کے حکم سے جلا دیا گیا. 15ویں صدی میں ہسپانوی سلطنت میں مشہور تفتیشی عدالتوں کا آغاز ہوا. تقریباً 400 سال تک ان عدالتوں نے 15ویں صدی کی سب سے طاقتور سلطنت کے طور پر ہسپانوی سلطنت کے علاقے پر حکومت کی. مقصد اسلام اور ان رسومات کو ختم کرنا تھا جن پر چرچ نے حکومت کی. اسپین کے مسلمان شہریوں اور بعض اوقات یہودیوں کو تشدد اور خوفناک موت کے خوف سے دنیا کے دوسرے حصوں میں بے گھر کر دیا گیا. یہ طریقہ کار دیگر کیتھولک یورپی طاقتوں جیسے اٹلی میں بھی کیا گیا. سامعین, مسلمانوں کے خلاف مغرب کے اسلام مخالف رویوں کی کہانی کا تجزیہ کرتے ہوئے ذرائع ابلاغ کے ماہرین کا خیال ہے کہ ہتک کے اندھے تعصبات اور جہالت کے علاوہ دنیا بھر میں خصوصاً یورپی ممالک میں مسلمانوں کی آبادی میں اضافے پر ایک قسم کا نسل پرستانہ رد عمل ہے. اس کاروائی کا بنیادی سبب ہے 2011 میں بیو ریسرچ سینٹر نے پیش گوئی کی تھی کہ 2020 میں مسلمانوں کی آبادی 1.9 بلین اور 2030 میں 2.2 بلین تک پہنچ جائے گی, لیکن مسلم آبادی میں اضافے کا رجحان ایسا ہے کہ امریکی تھنک ٹینک پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق 2035 تک اسلام دنیا میں الہی مذاہب کے سب سے زیادہ پیروکاروں پر مشتمل دنیا کی کل آبادی کا 25% سے زیادہ ہیں. یہ بات قابل ذکر ہے کہ سویڈن میں گزشتہ 10 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد میں 10 گنا اضافہ ہوا ہے, جس سے اس ملک کے نسل پرست حق پرستوں کا خوف بڑھ گیا ہے. آج مغرب کے انتہا پسند اور اسلام مخالف رویے کا امن کو خراب کرنے اور مسلمانوں میں نفرت اور نفرت پیدا کرنے کے علاوہ کوئی اثر نہیں ہے۔ جہاں مسلمانوں کی فطرت اور طرز زندگی دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے مقابلے میں قرآن کی تعلیمات پر مبنی ہے، وہیں اس کی بنیاد امن و دوستی، سلوک و گفتگو، انصاف اور احترام پر ہے۔ اقلیت، اخلاقیات، انصاف پسندی، انسانی اقدار وغیرہ سب کچھ ایک خدا پر یقین اور ایمان کے ارد گرد ایک مسلمان کا کردار بناتے ہیں۔ بلا شبہ یہی اقدار کھلے دل اور صاف ضمیر والے لوگوں کو قرآن کی طرف راغب کرتی ہیں، اور سیاست دانوں کی دشمنی کے باوجود یہ کتاب مغربی ممالک میں سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں کی فہرست میں شامل ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
Thank you.